وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
مولانا فضل الرحمان خودکش بم دھماکے میں بال بال بچ گئے، حملہ آور جمعیت علماء اسلام فے کے جلسے میں داخل ہونا چاہتا تھا، پولیس حکام۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت اور پاکستان کی فوجیں پھر لڑ پڑیں، کشمیر کی سرحد پر گولیوں کا تازہ تبادلہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے موقع پر ہوا۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینا سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
اور عالمی خبروں میں، کینیڈا کے حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز وار میموریل پر ایک فوجی کو ہلاک کرنے والے شخص نے اکیلے ہی سارا کام انجام دیا تھا، اور امریکہ نے عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف فضائی کاروائیاں جاری رکھی ہیں اور اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 15 نئے حملے کیے ہیں۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان کی گاڑی کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا، مولانا حملے میں بال بال بچ گئے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی ایک بڑی سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک خودکش بم حملے میں بال بال بچ گئے۔ جمعرات کو کوئٹہ میں ہونے والے اس بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ لگ بھگ 20 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق حملہور کا ہدف بظاہر جلسہ گاہ تھا، لیکن وہ سخت سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ کی گاڑی بلٹ پروف تھی، تاہم اس کے باوجود فضل الرحمان کے بقول وہ بری طرح تباہ ہو گئی، لیکن وہ اس میں محفوظ رہے۔
بہرحال وہ جو دھماکے کی وجہ سے جو گاڑی کی جو دیوار ہے وہ بڑے زور سے ہمارے بازوؤں کو اور جسم کے حصوں کو لگی ہے، تو اس کے علاوہ یہ کہ بس وہ جھٹکا لگا ہے، لیکن کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے۔
بلوچستان پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار اعزاز گورایا نے دھماکے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
دھماکے میں 8 کلو بارودی مواد استعمال ہوا ہے، خودکش دھماکہ ہے، 8 کلو بارودی مواد استعمال ہوا ہے اور اس میں سٹیل پیلٹس بہت زیادہ یوز کیے گئے ہیں۔ مگر میں یہاں اگین یہ چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو ٹارگٹ تھا وہ وہاں پر مین جلسہ تھا، اگر یہ بندہ جلسے میں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید بہت زیادہ کیجوئلٹیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیجوئلٹیز ہوتی ہیں۔
صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو بم پروف گاڑی فراہم کر رکھی تھی۔
اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ آج ہمارے ایک قومی لیڈر جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں، حالانکہ دہشت گردوں کے وہ نشانہ تھے، اور یہ اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو ان کی اپنی سیکورٹی تھی، ساتھ ساتھ جو ہماری پولیس کی سیکورٹی تھی، اور پولیس نے ہماری بلوچستان گورنمنٹ نے، بلوچستان پولیس نے مولانا صاحب کو بلٹ پروف گاڑی بھی پرووائڈ کی تھی، بوم پروف گاڑی بھی پرووائڈ کی تھی، اور یہ آؤٹر کوارڈن میں اس کو وہ انٹر نہیں ہو سکا کیونکہ بہت بڑی تعداد تھی جلسہ گاہ میں لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل رہا کہ وہ باہر ہی وہ دہشت گرد نے اپنے آپ کو اڑایا۔ اور
جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر اس سے قبل بھی حملے ہو چکے ہیں، تاہم وہ ان میں محفوظ رہے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق کوئٹہ میں صورتحال کشیدہ ہے اور بعض علاقوں میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس واقعے کے علاوہ کوئٹہ میں دہشت گردی کے 2 اور الگ واقعات میں 11 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں جمعرات کو تشدد کے 2 مختلف واقعات میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں پولیس حکام کے مطابق جمعرات کی صبح نواحی علاقے ازار گنجی میں موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ایک وین پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے شیعہ ازارہ برادری کے 8 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے ڈی آئی جی آپریشنز اعتزاز گورایا کا کہنا تھا کہ کوئٹہ کے علاقوں مری آباد، علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں رہائش پذیر شیعہ ہزارہ برادری کے لوگ روزانہ سبزی اور پھل خریدنے کے لیے پولیس کی نگرانی میں جاتے ہیں، لیکن ان کے بقول جمعرات کو یہ لوگ پولیس کو اطلاع دیے بغیر ہی چلے گئے اور جب یہ واپس آ رہے تھے تو دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مسلح افراد نے ان کی بس میں گھس کر اندھادھند فائرنگ کی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کیا، جبکہ شواہد جمع کر کے تفتیش اور حملہوروں کی تلاش شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کوئٹہ میں شیعہ ہزارہ برادری پر اس سے پہلے بھی علاقت خیز حملے کیے جاتے رہے ہیں، جس میں فائرنگ کے علاوہ بم حملے بھی شامل ہیں۔ اس تازہ واقعے کے خلاف شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے ہزارہ ٹاؤن کے قریبی علاقے بروری ٹاؤن میں سڑک بلاک کر دی اور وہاں دھرنا دیا۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے تین روزہ سوگ اور جمعے کو کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد کوئٹہ ہی میں کمبرانی روڈ کے بشیر چوک نامی علاقے میں ایک بم دھماکے میں کم از کم تین افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق بارودی مواد یہاں کڑی ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا، جس میں اس وقت ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا جب یہاں سے فرنٹیئر کور کی گاڑیاں گزر رہی تھی۔ معمول کی گشت پر معمور فرنٹیئر کور کے اہلکار اس دھماکے میں محفوظ رہے۔ بلوچستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران ایک بار پھر تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
میں ایک چیز یہاں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ حالات ہمارے پاس، ہم اپنے تائیں پر ایف سی پولیس فار دیٹ پرپز آرمی بیسٹ پاسبل جو ایفرٹس ہیں وہ ہم لوگ ضرور لے رہے ہیں، مگر اس میں تھوڑا سا سینسٹائزڈ ہونا بھی پڑے گا لوگوں کو بھی کہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں، تھوڑا سا ہم سے تعاون کریں۔ جب ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں، ایک چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں لوپ میں اگر لے کے کام کو کیا جائے گا تو ہمارے لیے بھی بہتری ہوگی اور آپ باقی سب کے لیے بھی بہتری ہوگی۔
جبکہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے امن و امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بدولت ماضی کی نسبت حالات میں قابل ذکر حد تک بہتری آئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس آف پاکستان کے صوبائی عہدیدار طاہر حسین نے گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ان کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں امن و امان کی ابتر صورتحال کی وجہ سے یہاں سے شیعہ برادری کے لگ بھگ 2 لاکھ جبکہ دیگر صوبوں سے آ کر آباد ہونے والے 1 لاکھ افراد ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کوئٹہ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے پس ماندگان سے تعزیت کی ہے۔ جمعرات کے دن ہونے والی پریس بریفنگ میں خاتون ترجمان جین ساکی سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات پر تشویش کا اظہار ایک قدرتی امر ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تفصیلات معلوم کی جا رہی ہیں۔ بھارتی عہدیداروں نے کہا ہے کہ پاکستان کے فوجیوں نے بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ واقع 2 بھارتی چوکیوں پر چھوٹے اسلحے سے فائرنگ کی ہے، جو سن 2003 کی فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم پاکستان کے ISPR کے عہدیداروں نے جواب میں الزام لگایا ہے کہ بھارتی سرحدی گارڈز نے پاکستان کی سرحد کی جانب فائرنگ کی اور پاکستان کی پنجاب رینجرز نے صرف اس فائرنگ کا جواب دیا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جموں میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے BSF کے عہدیداروں نے الزام لگایا کہ پاکستانی رینجرز نے جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے عین اس وقت اس کی اگلی چوکیوں کو ہلکے ہتھیاروں سے ہدف بنایا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی فوجوں سے ملاقات کرنے دنیا کے بلند اور سرد ترین میدان جنگ سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں پہنچے تھے۔ BSF کے عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جوانوں نے بھارتی کشمیر کے ضلع سامبا کے رام گڑھ سیکٹر میں واقع نارائن پوسٹ پر کیے گئے اس حملے کا بروقت اور مناسب جواب دے دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاک بھارت بین الاقوامی سرحد پر، جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، ہوئے گولیوں کے اس تازہ تبادلے میں بھارتی علاقے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر پاکستان میں رینجرز کے عہدیداروں نے بتایا کہ سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ جنگ بندی کے سمجھوتے کی تازہ خلاف ورزی کا ارتکاب بھارتی سرحدی حفاظتی دستے BSF سے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ BSF نے ورکنگ باؤنڈری پر واقع سیالکوٹ کے شکرگڑھ اور چاروا کے شہری علاقوں کو بلا اشتعال ہلکے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا اور یہ کہ پنجاب رینجرز نے صرف بھارتی فائرنگ کا جواب دیا ہے۔ جمعرات کو بھارت میں ہندوؤں کا اہم مذہبی تہوار دیوالی منایا گیا۔ ماضی میں اس موقع پر بھارت پاکستان سرحدوں پر تعینات بھارتی فوج اور بی ایس ایف پاکستانی فوج اور رینجرز میں مٹھائیاں تقسیم کرتی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق اس بار ایسا نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ غالباً سرحدوں پر حالیہ جھڑپوں سے پیدا شدہ تناؤ ہے۔ دریاسنا سری نگر میں مقیم بھارتی فوج کی 15ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹنٹ جنرل سبراتا سہا نے بھارتی کشمیر کے گورنر این این ووہرا کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں پاکستان کے ساتھ ملنے والی کنٹرول لائن پر پیش آئے فائرنگ کے حالیہ واقعات اور بھارتی کشمیر کے اندر پائی جانے والی مجموعی حفاظتی صورتحال کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ مقامی سیاسی حلقوں میں اس ملاقات کو اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کا الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخوں کا جلد اعلان کرنے والا ہے اور ان انتخابات کے دوران حفاظتی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے فوج اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزیوں کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں جمعرات کو ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی جس میں کشمیر کو تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی، لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی گئی۔ یہ قرارداد وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے ایوان میں پیش کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے اور اس قرارداد کے متن میں بھارت سے بھی ایسا ہی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایک دوسرے پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی جوہری قوتیں ہیں، اس لیے ان دونوں کو سرحد پر اس طرح کی کشیدگی سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں بتایا کہ بھارت ورکنگ باؤنڈری پر مورچے تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان 2010 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تسنیم اسلم کے بقول 2010 میں طے پانے والے معاہدے کے مطابق ورکنگ باؤنڈری کے قریب 500 میٹر تک دونوں ملک کسی طرح کی تعمیرات نہیں کر سکتے۔ 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ ہوا تھا جس کے بعد بھی کبھی کبھار فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن رواں ماہ پیش آنے والے واقعات کو فائر بندی کی اب تک کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ دریاسنا پاکستانی حکام نے جمعرات کو بتایا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر ورکنگ باؤنڈری پر شکر گڑھ اور چارواں سیکٹر میں مبینہ طور پر بلا اشتعال فائرنگ کی جس کا پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافے کے معاملے کو لے کر پاکستانی عہدیدار اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے بھی رابطہ کر چکے ہیں جس میں انہوں نے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عالمی ادارے اور بین الاقوامی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کا کہا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کینیڈا کے حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز وار میموریل پر ایک فوجی کو ہلاک کرنے والے شخص نے اکیلے ہی سارا کام انجام دیا تھا۔ یہ شخص بعد میں کینیڈا کی پارلیمان پر حملے کے دوران مارا گیا تھا۔ جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کینیڈین حکام کا کہنا تھا کہ 32 سالہ مائیکل زہاو کینیڈا میں پیدا ہوا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے لیبیا کی شہریت بھی حاصل کی ہو۔ حکام کا کہنا تھا کہ زہاف نے حال ہی میں کینیڈین شہریت کے لیے درخواست دی تھی اور وہ شام جانا چاہتا تھا۔ زہاف اوٹاوا میں پاسپورٹ کے حصول کے سلسلے میں آیا تھا۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کا کہنا کہ اس کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال سے اس کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئی تھیں کہ اس کا تعلق ایسے شخص سے تھا جو حکام کی نظر میں تھا۔ تاہم دیگر اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ زہاف حکام کی نظر میں تھا اور اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک مسلح شخص کو ہلاک کیے جانے کے بعد جس نے اوٹاوا میں ایک سپاہی کو ہلاک کر کے دھاوا بولا تھا، کہا کہ ان کا ملک دہشت گردوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
بدھ کی شام ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر میں وزیر اعظم سٹیفن ہارپر نے کہا کہ اس ہفتے ہونے والے ایک اور واقعے کے ساتھ بدھ کا حملہ جس میں ایک سپاہی ہلاک ہو گیا تھا ہمیں اس تلخ حقیقت کا احساس دلاتے ہیں کہ کینیڈا دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve and redouble our efforts and those of our national security agencies to take all necessary steps to identify and counter threats
وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کبھی خوفزدہ نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزائم کو تقویت ملے گی اور ہماری کوششوں میں دگنا اضافہ ہو جائے گا, اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ایسے حملوں کی نشاندہی اور اس کا سدباب کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے اور کینیڈا کو محفوظ رکھیں گے. یہ واقعہ ہمارے عزم کو مزید قوت بخشے گا اور دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان دہشت گرد گروپس کے خلاف جنگ میں ہماری کوششوں کو دو چند کر دے گا جو دوسرے ملکوں میں اس توقع پر بربریت پھیلا رہے ہیں کہ وہ اس صفاقی اور درندگی کو ہمارے ساحلوں تک لے آئیں گے. انہیں کبھی محفوظ ٹھکانہ نہیں ملے گا. یہ الفاظ تھے کینیڈا کے وزیر اعظم سٹیفن ہارپر کے. پارلیمنٹ میں درجنوں گولیاں چلا جانے سے چند لمحے پہلے قریب واقع جنگ سے متعلق کینیڈا کی قومی یادگار پر ڈیوٹی دینے والے ریزرو فوجی نیتھن سریلو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. کینیڈا لبرل کے ایم پی جان میکے کا کہنا ہے, حقیقت یہ ہے کہ میں اجلاس میں جانے کے لیے اپنی جیکٹ اتار رہا تھا. میں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی. مجھے صحیح تعداد کا علم نہیں ہے, غالباً 10 گولیاں چلائی گئیں. کسی اور چیز کے بجائے میں نے سوچا کہ شاید یہ بارودی دھماکہ ہے یا کوئی تعمیراتی کام میں ہونے والا دھماکہ ہے. یہ الفاظ تھے کینیڈا لبرل کے ایم پی جان میکے کے. جب رائفلوں اور فولادی ڈھالوں سے مسلح پولیس نے عمارت سے باہر پوزیشن سنبھالی اور پارلیمنٹ کے گرد واقع مصروف سڑکوں کو بند کیا گیا تو بہت سے لوگ جانے بچانے کے لیے عمارت کی تعمیر و مرمت کے لیے کھڑی کی گئی مچانوں کی آڑ لے کر بھاگ گئے, جبکہ دوسروں نے اندر پناہ لے لی اور دروازوں کو کرسیوں سے بند کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک کیے جانے والے شخص کی شناخت 32 سالہ سابق سزا یافتہ مائیکل زیاف بیبیو کے نام سے ہوئی ہے, جسے ہاؤس آف کامنز کے سرجنٹ ایٹ آرمز کیون وکرز نے میٹنگ رومز کے باہر گولی مار دی تھی. ان حملوں سے دو روز پہلے اسلام قبول کرنے والے اس شخص نے مونٹریال کے قریب کینیڈا کے دو سپاہیوں کو اپنی کار کے نیچے کچل ڈالا تھا, جن میں سے ایک ہلاک ہو گیا تھا. کینیڈا نے اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ جیسے گروپس کے متعلق عمومی سوچ کے پیش نظر اس ہفتے دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو کم سے بڑھا کر درمیانہ کر دیا تھا, اگرچہ کسی مخصوص خطرے کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی. امریکی صدر براک اوباما نے بدھ کے روز ہونے والے حملے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور کہا کہ یہ امریکہ اور کینیڈا کے انسداد دہشت گردی حکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں. مسٹر اوباما نے کینیڈین فورسز پر حملوں کی مذمت کی اور وزیر اعظم کو یہ پیشکش کی کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کو جس طرح کے تعاون کی ضرورت ہو امریکہ فراہم کرے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیڈا کے دارالحکومت میں دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد امریکہ اور کینیڈا کی سیکیورٹی فورسز نے خصوصی اقدامات کیے ہیں. اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
بدھ کے روز کینیڈا کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا. اس کے بارے میں کینیڈا کی لبرل پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جان میک کے کہتے ہیں, میں کاکس میں جانے سے پیشتر اپنی جیکٹ اتار رہا تھا کہ میں نے فائرنگ کی آواز سنی. شاید 10 بار گولیوں کے چلنے کی آواز آئی ہوگی. میں نے سوچا کہ دن کا وقت ہے یا پھر کہیں تعمیری کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا. اوٹاوا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا شہر بے حد پرامن ہے اور اسی لیے ہر شخص کو اس واقعے پر سخت تعجب ہوا ہے. اوٹاوا کی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکن وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. ہم کو علم ہے کہ فوجیوں کی بڑی تعداد ہمارے علاقے میں موجود ہے. بہرحال ہم اپنے شہریوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے. صدر اوباما نے بھی کینیڈا کے وزیر اعظم ہارپر سے فون پر بات کی اور بعد میں انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ اپنے پڑوسی اتحادی ملک کی ہر طرح سے امداد کریں گے. امریکہ نے کینیڈا میں اپنے سفارت خانے کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کے تمام ملازمین کو ہوشیار کر دیا گیا ہے. ترجمان میری ہاف کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ہم نے سفارت خانے کے تمام ملازمین کی آمد و رفت کو محدود کر دیا ہے. یہ اقدام احتیاطی طور پر اٹھایا گیا ہے. کینیڈا کے حکام بدھ کے روز ہونے والی شوٹنگ کے محرکات کا جائزہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب کینیڈا نے عراق میں آئی سی ایل کے ٹھکانوں پر بمباری کے سلسلے میں آمادگی کا اظہار کیا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف فضائی کاروائیاں جاری رکھی ہیں اور اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 15 نئے حملے کیے ہیں۔ شمالی شام کے شہر کوبانی میں ہونے والی لڑائی سے تقریباً 2 لاکھ رہائشی بھاگ کر جنوب مشرقی ترکی جانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ترکی کے قریبی شہروں میں رہنے والے لوگ انہیں رہنے کی جگہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ اس بارے میں اسکاٹ باب کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
شام کی سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر دور پر یہ شہر، جہاں ایک گرم دوپہر ہے، کوبانی کی لڑائی سے بھاگ کر آنے والے پناہ گزین ہر روز یہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے گھروں کے بارے میں اور ان کے جو پڑوسی وہاں رہ گئے تھے خبریں لیتے ہیں۔ حالات کئی ہفتوں پہلے سے اب بہتر ہیں، جب اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے تقریباً قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کوبانی کے زیادہ تر رہائشیوں کو، جن میں زیادہ تعداد کردوں کی تھی، اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ ترکی کے کیمپوں میں یا اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہیں کچھ امداد تو مل جاتی ہے، لیکن بہت سخت زندگی گزار رہے ہیں۔ کوبانی کی طرح سے ترکی کے اس شہر میں بھی کردوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے۔ ایک دکاندار عثمان نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کے آنے سے ان کا کاروبار کافی بڑھ گیا ہے، لیکن وہ اس پر خوش نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، کاروبار تو اچھا ہے، لیکن ہمارے لوگ وہاں مر رہے ہیں، اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ کوبانی کی بلدیاتی حکومت کے ایک ترجمان ادریس نسان کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کی بے پناہ ضرورتیں ہیں۔ وہ صرف کپڑے پہن کر وہاں سے بھاگے تھے، اس لیے انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے، انہیں گھر کی ضرورت ہے، انہیں کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے، اس لیے بھی کہ سردیاں سر پر آ گئی ہیں اور موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ گزشتہ 3 سال کے خانہ جنگی میں 10 لاکھ سے زیادہ شامی وہاں سے بھاگ کر ترکی پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے میزبانوں پر اقتصادی بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کھانے پینے کی ایک دکان کے مالک محمد کہتے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں یہ فکر ہے کہ یہ نیک خواہی کب تک چل سکے گی۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم اس سوچ میں پڑے ہیں کہ ہمارا یہ شہر بہت ہی چھوٹا ہے، یہاں نہ تو کمپنیاں ہیں اور نہ ہی ملازمتیں ہیں، ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، آخر ہم کیا کریں گے۔ اس وقت 20 سے 30 ہزار تک پناہ گزین یہاں پر ہیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ آگے کیا حالات ہوں گے۔ تاہم وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوبانی کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اس سے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جتنی بھی مدد کر سکتے ہوں کریں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حالیہ مہینوں میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے عراق کے مغربی حصے میں عراقی فورسز کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے تقریباً پورے انبار صوبے پر قبضہ کر لیا ہے اور اب بغداد تک پہنچنے کا راستہ بنا رہے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ عراقی دارالحکومت کو فوری خطرہ نہیں ہے، تاہم عہدیداروں کو تشویش ضرور ہے۔ اس بارے میں وائک رچمین کی رپورٹ۔
شیعہ جنگجو بغداد کے مغرب میں ابو غریب کے علاقے کی جانب اس مقصد سے بڑھ رہے ہیں تاکہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی جانب سے کسی حملے کو پسپا کر سکیں۔ یہ ملیشیا فورسز اور عراقی افواج اسلامک اسٹیٹ کو بغداد کے نواح میں زیادہ تر سنی علاقے سے دور رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے قریباً 25 کلومیٹر دور ہے۔ تاہم عسکریت پسند عراقی افواج کی مزاحمت اور اتحاد کی جانب سے فضائی حملوں کے باوجود دارالحکومت کی جانب پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں بغداد کے قرب و جوار میں ابو غریب ان متعدد علاقوں میں سے ایک ہے جس پر حملے ہو چکے ہیں۔ بغداد ابھی تک اسلامک اسٹیٹ کی فائرنگ کی زد سے باہر رہا ہے، لیکن کبھی کبھار شہر میں ایک آدھ گولہ گرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ عسکریت پسندوں کا ہدف ایسے علاقوں پر قبضہ حاصل کرنا ہے جہاں پر شہر تک آنے اور جانے کے راستے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے رینڈ کارپوریشن کے تجزیہ کار رک برینن کا کہنا ہے کہ بغداد میں اتنی بڑی شیعہ آبادی کے ہوتے ہوئے عسکریت پسندوں کا شہر پر قبضہ فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا تھا، وہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چند علاقوں میں گھس سکیں اور شاید مغربی حصے میں سنی آبادی کے چند لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں اور بغداد میں تشدد میں اضافہ کر کے اسے آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک شہر بنا دیں۔ بغداد میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے جہاں اسلامک اسٹیٹ نے زیادہ تر شیعہ علاقوں میں کار بم دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ برینن کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد عراقیوں کا اپنی حکومت پر اعتماد متزلزل کرنا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کی جیسیکا لیوس کو شک ہے کہ عسکریت پسندوں کے پاس ایسی فوجی صلاحیت موجود ہے جس سے شہر پر کنٹرول قائم رکھا جا سکے۔ جیسیکا کہتی ہیں، میں پوری طرح سے اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ وہ اس وقت شہر پر کنٹرول کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے ٹھوس اہداف مقرر کرتے ہیں جو قطعی طور پر ان کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس وقت 60,000 کے قریب عراقی افواج کو بغداد کے ہوائی اڈے سمیت گرد و نواح میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ شہر پر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ صدر باراک اوباما نے عراق اور شام میں امریکی افواج کی تعیناتی کو مسترد کر دیا ہے، لیکن واشنگٹن میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ جب تک غیر ملکی بری افواج وہاں جاری جنگ کا حصہ نہیں بنیں گی، تب تک اسلامک اسٹیٹ کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چیچن جنگجو، جن میں سے بہت سے روس کے ساتھ چیچنیا کی دو فحشیانہ جنگوں کے سابق فوجی ہیں، دنیا بھر میں اسلامی عسکریت پسندوں کی لڑائیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں شیرن بین کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
ویڈیو کا آغاز ایک غمزدہ نغمے سے ہوتا ہے اور دور کہیں بم پھٹتے ہیں۔ فائرنگ کے درمیان ایک نو عمر لڑکے کی آواز سنائی دیتی ہے، جبکہ ایک خالی گرد آلود میدان کے پار کنکریٹ کی مضبوط عمارتوں سے دھواں اور دھول اٹھتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ درد کی چیخوں سے آری جنگ ہے، لیکن جب گولیوں کے شور کی جگہ موسیقی لے لیتی ہے اور گولیوں کے نشانوں سے داغدار دیواروں کے قریب سے چیچن کمانڈر سیف اللہ الششانی کی اپنے النصرہ جنگجوؤں کی قیادت کرتے ہوئے تصاویر اسکرین پر چھا جاتی ہیں، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ لانگ وار جرنل سے وابستہ بل روگیو کہتے ہیں کہ ویڈیو صاف یہ دکھاتی ہے کہ یہ جنگجو حربی اعتبار سے کتنی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔
They look like a professional military. They were moving under fire. They were providing cover fire for each other. They're talking, you know, they're communicating.
وہ کہہ رہے تھے وہ ایک ماہر فوج کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فائرنگ کے سائے میں آگے بڑھ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو گولیوں کی آڑ فراہم کر رہے تھے۔ وہ اپنے دوسرے گروپس کے ساتھ رابطوں میں تھے اور فائرنگ کی ہدایت دے رہے تھے۔ 2013 کے آخر میں تیار کی گئی اس ویڈیو میں شام کی جنگ میں چیچن جنگجوؤں کے کردار کو فلم بند کیا گیا ہے۔ جب لڑائی میں شدت آتی ہے تو سیف اللہ کو ایک زخمی جنگجو کے زخم پر پٹری باندھتے دکھایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی یونٹ کو اپنی قیادت میں ملبے سے اٹے ایک راستے پر ایک سیاہ ایس یو وین کی طرف لے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سب ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، پھر اچانک ایک گولہ وہاں آ کر گرتا ہے۔ سیف اللہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ سیف اللہ کی طرح کے چیچن کمانڈر اسلامک اسٹیٹ کے کچھ غضبناک عسکریت پسند بن چکے ہیں۔ شام، عراق، یمن، پاکستان، افغانستان، حتیٰ کہ مالی تک میں ان کی موجودگی کی خبریں ملی ہیں۔ صوفان انٹیلیجنس گروپ سے وابستہ سیکیورٹی تجزیہ کار پیٹرک اسکنر کہتے ہیں کہ چیچن ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر لڑائی ہو رہی ہو۔ اسکنر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی فورس کی مانند ہیں جن کی طاقت 10 گنا زیادہ ہو۔ وہ بہت ہی زیادہ جاری جنگجو ہیں، وہ بہت تربیت یافتہ بھی ہیں۔ اگر وہ روسی فوج کے ساتھ جو ان کے خلاف اتاری گئی تھی چیچنیا کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو غالباً ان میں واقعی اہلیت تھی۔ اسلام پسند چیچن کمانڈر نہ صرف شام میں القاعدہ سے منسلک گروپ النصرہ کی اولین صفوں میں رہے ہیں، بلکہ وہ عراق اور شام میں ان کے حریف گروپ اسلامک اسٹیٹ میں بھی شامل رہے ہیں۔ چیچن عسکری حربوں پر ایک کتاب کے مصنف ڈوج بلنگسلے کہتے ہیں کہ سیکولر چیچن مشرقی یوکرین میں اپنے مشترکہ دشمن روس کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔
The Chechens believe it because they have these strong traditions of being a warrior culture, so they emulate that. And that's
وہ کہتے ہیں کہ چیچن اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ جنگجو ثقافت سے تعلق رکھنے کی ان کی روایت بہت مضبوط ہے، اسی لیے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک چیچن مرد آخرکار ایک جنگجو اور مجاہد ہوتا ہے، اور یہی ان کی ثقافت و معاشرت ہے۔ بلنگسلے نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیچن جنگجو ہیں، اکثر اوقات ان کا تعلق قفقاز کی دوسری جمہوریتوں مثلاً داغستان یا انگشتیا حتیٰ کہ وسطی ایشیا کے ازبکستان سے ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جنگجوؤں کی تربیت چیچنیا کے جنگی میدانوں میں ہوئی ہے اور وہ اس وقت سے آزادی کے لیے روس کے خلاف مسلسل جنگ لڑے ہیں۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ایرانی سفارتکار آئندہ ہفتے پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا ہے کہ دونوں ملک مشترکہ سرحد پر مؤثر کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران سرحد پر پیش آنے والے واقعات کے تدارک اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جنوب مغربی علاقے میں پاک ایران سرحد پر مشتبہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے دو ایرانی سرحدی محافظوں اور ایرانی فورسز کی فائرنگ سے پاکستان کے ایک ایف سی اہلکار کی ہلاکت کے واقعات سے کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ تاہم جمعرات کو دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی ایک طویل سرحد ہے، جس کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے دونوں ملک مؤثر طریقے سے سرحد کی نگرانی کے خواہاں ہیں۔
With Iran we have very strong relationship.
انہوں نے کہا کہ ہمارے مضبوط تعلقات ہیں مذہب، ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ ایک طویل سرحد ہے جس پر ہر وقت کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ کل کی ہونے والی ملاقات سے یہ پتہ چلتا ہے دونوں طرف اس مسئلے کو ختم کرنے کی خواہش ہے اور زیادہ اچھی بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے ایرانی سیکرٹری خارجہ سطح کے عہدیدار پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی پاکستانی عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں بھی اس بارے میں لائحہ عمل طے کرنے پر بات چیت کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور شراکت داری کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران کے ساتھ سرحد پر کشیدگی کے واقعات ایک ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جب رواحما پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھی تواتر سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حالات شدید کشیدہ ہیں۔ لیکن ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ ایران اور بھارت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں مماثلت نہیں۔ ان کے بقول پاکستان کے بھارت کے ساتھ تنازعات ان بنیادی معاملات پر مبنی ہیں جنہیں بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پر پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں بدھ کو ایف سی بلوچستان کے سربراہ میجر جنرل اعجاز شاہد نے تہران میں ایرانی بارڈر پولیس کے سربراہ جنرل قاسم رضائی سے ملاقات کی تھی۔ دونوں عہدیداروں نے سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے علاوہ ایک مشترکہ سرحدی کمیشن کے قیام پر اتفاق کیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیر اعظم نے دنیا کے سب سے اونچے محاذ جنگ سیاچین کا دورہ کرنے اور فوجیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد سری نگر میں سیلاب متاثرین کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ اس بارے میں تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کا تہوار دنیا کے بلند اور سرد ترین محاذ جنگ سمجھنے والے سیاچن گلیشیئر کے بیس کیمپ پر پہنچ کر وہاں تعینات بھارتی فوجیوں کے ساتھ منایا۔ انہوں نے فوجیوں کی خیر و عافیت دریافت کی اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ نئی دہلی سے سیاچن کے لیے روانگی سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس خاص دن پر میں اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، میں بھارت کے ہر شہری کی طرف سے یہ پیغام لے کر سیاچن جا رہا ہوں کہ ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سیاچن سے سری نگر پہنچنے پر انہوں نے بھارتی کشمیر میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے متاثرہ مخصوص کنبوں کے افراد سے ملاقات کی۔ ملاقات کا اہتمام ڈل جھیل کے کنارے واقع راج بھون یا گورنر ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ راج بھون تک جانے والے تمام راستوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کا کڑا پہرا تھا اور علاقے کو عام شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے والوں کا انتخاب حکومت نے پولیس اور سراغ رساں ایجنسیوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد کیا تھا۔ اس موقع پر جب سرینگر کے مضافات میں واقع بوٹ مین کالونی کے متاثرین کا ایک گروپ وزیر اعظم سے ملنے پہنچا تو حفاظتی دستوں نے انہیں راج بھون کے صدر دروازے پر روک کر یہ کہہ کر واپس لوٹنے پر مجبور کیا کہ ان کے نام ان لوگوں کی فہرست میں موجود نہیں ہیں جنہیں وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کشمیری تاجروں کی انجمنوں کے اتحاد، سٹیٹ اکنامک ریکنسٹرکشن فورم کہ عہدیداروں نے شکایت کی کہ انہیں بھی وزیر اعظم سے نہیں ملنے دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ وہ اپنے مسائل اور مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کے لیے راج بھون پہنچیں۔ نریندر مودی نے گورنر ہاؤس میں افسران کے ایک اجلاس کے دوران ان اقدامات کا جائزہ لیا جو سیلاب کے متاثرین کی بعض آباد کاری کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی کہ نئی دہلی واپس لوٹنے سے پہلے وہ تباہ کن سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والے بھارتی کشمیر کے لیے ایک اقتصادی پیکیج کا اعلان کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نے گزشتہ منگل کو اچانک ہی اعلان کر کے سب کو محو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ وہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار دیوالی کشمیر میں سیلاب سے متاثر ہوئے لوگوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اگرچہ صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ اور کئی دوسرے بھارت نواز سیاسی لیڈروں اور جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے صادر رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے نزدیک یہ ایک الیکشن سٹنٹ یا شوشہ ہے۔ سرکردہ آزادی پسند کشمیری لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے الزام لگایا کہ نریندر مودی کا عید الاضحیٰ کی بجائے دیوالی کے موقع پر الزام لگایا کہ نریندر مودی کا عید الاضحیٰ کی بجائے دیوالی کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر آنا ان کے بقول اس فرقہ پرست ذہنیت کا غماز ہے جو ان کی قیادت میں پنپ رہی ہے۔ چنانچہ ان کی اپیل پر وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جبکہ دارالحکومت سری نگر کے کئی علاقوں میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں۔ سید گیلانی اور کشمیر کے میروائز مولوی عمر فاروق سمیت کئی آزادی پسند لیڈروں کو بدھ کی رات ہی ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ بھارتی کشمیر کے حکمران اتحاد میں شامل کانگریس پارٹی نے نہ صرف وزیر اعظم کے دورے کا مکمل بائیکاٹ کیا بلکہ اس کے کارکنوں کے گروپ نے سری نگر کی پریس کالونی میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
کراچی سمیت پاکستان بھر میں ہندو کمیونٹی نے اپنا دیوالی کا تہوار منایا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
جمعرات کو ہندو برادری دیوالی منا رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی دیوالی کے دیے جلائے جا رہے ہیں، بھگوان رام کی آرتی اتاری جا رہی ہے اور لکشمی ماتا کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یہ تفصیلات وائس آف امریکہ کو مکھی ایشور نے بتائیں۔ مکھی ایشور صوبہ سندھ میں اپر سندھ ہندو پنچایت کے سربراہ ہیں۔
ہماری عید کا دن ہے، دیوالی ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے۔ دیوالی جو ہم لوگ مناتے ہیں، شری رام بھگوان اپنے پتا راجا دشرتھ کی، جو انہوں نے ان کے وچنوں کی پالنا کر کے 14 برس بنواس کاٹ کے جب وہ واپس آئے تھے، اب وہ آج کا دن تھا، وہ اماوس کی رات تھی۔ پورے شہر ایودھیا میں، پوری دنیا میں جہاں بھی ہندو رہتے تھے، انہوں نے دیے جلا کے مشل اٹھا کے ان کو وارم ویلکم دیا تھا۔ آج وہی سما ہے، ہر گھر میں دیے جلتے ہیں دیوالی پہ، اور رات کو کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں واپس آئے تھے تو ہم مشل لے کے ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ اسی ٹرینڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا وہی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
مکھی ایشور نے بتایا کہ پاکستان میں ہندوؤں کی اکثریت صوبہ سندھ میں رہتی ہے اور حکومت نے سرکاری سطح پر دیوالی منانے کا اعلان کیا ہے اور سرکاری ہندو ملازمین کو چھٹی اور پیشگی تنخواہ بھی دی گئی ہے۔ مکھی ایشور نے بتایا کہ بدھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیرو میں ہندو برادری کے ساتھ دیوالی منائی، جبکہ جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عمر کوٹ میں ہندو برادری کے ساتھ دیوالی منا رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے اقلیتی امور کے وزیر گیان چند اسرانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کافی سارے ہندو پاکستان میں رہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمیں یہاں اقلیتوں کا یا منارٹی میجارٹی کا کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے۔ پاکستان میں سارا کچھ ایکول بیس پہ ہوتا ہے اور کوئی تصور نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یا یہ سکھ ہے، یا پارسی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے سارے پاکستانی ہندو خوش ہیں۔ آج ان کے ہمارا دیوالی کا دن ہے، پورے جوش خروش سے پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ سارے لوگ صفائی ستھرائی گھر کی کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سارے جوش خروش سے منا رہے ہیں۔ میں سب کو ہندو بھائیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
کراچی کی کاروباری شخصیت کرشن لال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج کراچی کے سوامی نارائن مندر میں پوجا کے ساتھ ساتھ پٹاخوں، پھل جڑیوں اور دیوں سے سجا روشنیوں کا پروگرام بھی ہوگا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
مغربی افریقہ کے ملک مالی میں ایبولا کا پہلا مریض سامنے آیا ہے۔ جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے مالی کے وزیر صحت عثمان کونے کا کہنا تھا کہ ایبولا کا پہلا مریض ایک 2 سالہ بچی ہے جسے ہمسایہ ملک گینی سے مالی کے ہسپتال میں لایا گیا ہے۔ گینی ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جہاں ایبولا کا مرض پوری شدت سے پھیلا ہوا ہے۔ عثمان کونے کا کہنا تھا کہ فوری علاج کی وجہ سے بچی کی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ اسی دوران نیو یارک میں مغربی افریقہ سے لوٹنے والے ایک ہیلتھ ورکر کو سخت بخار اور متلی ہونے کی کیفیت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والے ڈاکٹروں کے گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ یہ مریض جنوبی افریقہ کے ایبولا سے متاثرہ ملکوں میں سے ایک میں کام کر رہا تھا، تاہم اس آدمی کی شناخت سامنے نہیں آئی۔ عالمی ادارہ صحت کی ایبولا کے بارے میں ہنگامی کمیٹی نے متاثرہ ملکوں کے لوگوں کے لیے بین الاقوامی سفر اور تجارت پر پابندی کی مخالفت کی ہے۔ کمپنی کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے ایبولا کے پھیلنے کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اگست میں پہلی بار جب عالمی ادارہ صحت کی ہنگامی کمیٹی نے ایبولا کے بارے میں اجلاس منعقد کیا تھا تو اس نے ایبولا کو صحت عامہ کی ایک ایسی ایمرجنسی قرار دیا تھا جو بین الاقوامی تشویش کا باعث تھی۔ اس کے بعد سے اب تک یہ متعدی مرض گینی، سیرالیون اور لائبیریا میں خطرناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے اور اس نے نائجیریا، سینیگال، امریکہ اور اسپین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایبولا کیسز کی تعداد 9,936 ہو چکی ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4,877 تک پہنچ گئی ہے۔ جمعرات کو ہنگامی کمیٹی نے اپنا نیا جائزہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو عالمی سطح پر مزید پھیلنے سے روکنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف 3 مرکزی متاثرہ ملکوں تک محدود کر دیا جائے۔ تاہم کمیٹی نے عمومی طور پر بین الاقوامی سفر پر پابندی یا تجارت کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس کا الٹا اثر پڑ سکتا ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کی ڈائریکٹر ایزابیل نیوٹال کا کہنا ہے کہ کمیٹی اپنے اس موقف پر بدستور قائم ہے کہ ایبولا وائرس والے افراد کو یا ان کے ساتھ 21 دن تک رہنے والوں کو اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے۔
explanation as to why they wouldn't recommend a general travel ban.
ڈاکٹر نیوٹرال کہہ رہی ہیں کہ کمیٹی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے عام سفری پابندیوں کی حمایت کیوں نہیں کی ہے۔ کمیٹی کے مطابق اس سے اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور بالآخر متاثرہ ملکوں سے لوگ فرار ہونا شروع ہو جائیں گے جنہیں روکنا محال ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بین الاقوامی سطح پر ایبولا کے پھیلنے کا امکان مزید بڑھ سکتا ہے۔ کمیٹی نے متاثرہ ملکوں کی اقتصادی مشکلات اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے فضائی سفر اور بحری جہازوں کی آمد و رفت کو معمول کے مطابق جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ لائبیریا، سیرالیون اور گینی نے اپنے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا نظام نافذ کر رکھا ہے۔ تاہم ڈاکٹر نیوٹال کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کے مؤثر ہونے کے بارے میں زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
It was noted by the committee that entry screening may have limited effect in reducing international spread.
ڈاکٹر نیوٹال کہہ رہی ہیں کہ کمیٹی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ داخلے کے وقت اسکریننگ کا فائدہ محدود ہے جو ملک چھوڑتے وقت نافذ ہوتا ہے، چنانچہ اس کے فوائد اور نقصانات کا احتیاط سے جائزہ لیا جانا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایبولا کے بارے میں ہنگامی کمیٹی نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ بین الاقوامی کانفرنسوں اور اجتماعات کو منسوخ نہ کیا جائے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور کیس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق بلیک واٹر سیکیورٹی کمپنی کے 4 گارڈوں کو امریکی عدالت نے بغداد میں 2007 میں 30 سے زیادہ عراقیوں کے قتل کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اس بارے میں شیرن بین کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
علی عباس، جن کے بھائی اور بھتیجے کو بلیک واٹر گارڈز نے سن 2007 میں بغداد میں گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں اس وقت بہت مایوسی ہوئی تھی جب تمام 4 گارڈوں کو عمر قید کی سزا نہیں سنائی گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، میں اس سزا سے مطمئن نہیں ہوں، وہ قاتل ہیں، انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، مجھے امید تھی کہ ان سب کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ دوسرے عراقیوں نے بھی عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک امریکی عدالت نے بدھ کے روز بلیک واٹر گارڈ نکولس سلیٹن کو فرسٹ ڈگری مرڈر کا مرتکب قرار دیا جس کی سزا عمر قید ہے. دوسرے تین گارڈز پال سلو، ایون لیبرٹی اور ڈسٹن ہرٹ کو عمدن قتل کرنے کا مرتکب قرار دیا گیا. محکمہ خارجہ نے عراق میں امریکی سفارتکاروں کے تحفظ کے لیے بلیک واٹر کی خدمات حاصل کی تھیں. یہ کمپنی جلد ہی اپنی جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئی. 16 ستمبر 2007 کی شوٹنگ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر بہت شور و غوغا ہوا اور اس وقت عراق میں ڈیفنس ٹھیکیداروں کے کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے. پیٹ برک اسٹریسر نے 2004 سے 2006 تک عراق میں محکمہ خارجہ کے لیے کام کیا.
From what I know, the situation was very complicated and dangerous at that time. And
انہوں نے کہا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک تھی، اور خطرات اور دھمکیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بلا سوچے سمجھے رد عمل کا اظہار کیا. اینڈرو کین ایک سیکورٹی کمپنی کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جو خطرناک علاقوں میں کام کرتی ہیں وہ قابل مواخذہ ہوں. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو مقامی آبادی کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا تو آپ ناکام ہو جائیں گے. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لیبیا کے ایک فوجی ترجمان نے دارالحکومت طرابلس کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور شہر پر کنٹرول کرنے والی اسلام پسند ملیشیا کے اتحاد کا تختہ الٹنے میں مدد کریں. اس بارے میں ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
لیبیا کے شہری لیبیا کے کسی زمانے کے مضبوط حکمران معمر قذافی کا تختہ الٹے جانے کے 3 سال مکمل ہونے پر خوشی منانے کے لیے دارالحکومت طرابلس کے مشہور مرکزی چوک میں اکٹھے ہوئے. یہ تقریبات اسلام پسند ملیشیاؤں اور ملک کی سرکاری فوج کے درمیان گاہے گاہے لڑائی کے باوجود ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ فوجی ترجمان احمد المسنری نے ٹی وی کے ایک پروگرام میں دارالحکومت کے صحت مند مردوں سے اپیل کی کہ وہ اسلام پسند فجر ملیشیا کے اتحاد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو اگست میں آرمی فورسز کو اقتدار سے الگ کرنے کے بعد سے شہر پر حکومت کر چکی ہے.
لدينا الخطه العامه لهذه العمليات سيتم غطاء وضع غطاء جوي فعال على وحدات.
المسنری کہتے ہیں کہ لیبیا کی فوج نے کارروائی کی فضائی مدد کے بندوبست کے لیے ایک منصوبے پر عمل درآمد کیا ہے، جبکہ آرمی کی فورسز طرابلس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے شہر میں لڑائی کی عمر کے مردوں سے اپیل کی کہ وہ شہر پر کنٹرول کرنے والی ملیشیا فورسز کا تختہ الٹنے کے لیے اپنے ہتھیار اٹھا لیں. لیبیا کے ایک فوجی کمانڈر نے منگل کے روز ایسی ہی ایک اپیل جاری کی تھی جس میں ملک کے مشرقی دارالحکومت بن غازی کے نوجوان مردوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ شہر سے اسلام پسند ملیشیاؤں کو نکالنے میں مدد کریں. اسکائی نیوز عربیہ نے ایک غیر ماہرانہ طور پر بنی ویڈیو میں فوجی ٹینکوں کو بن غازی کے سلامہ ڈسٹرکٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دکھایا. رپورٹ میں کہا گیا کہ آرمی کی فورسز شہر کے مشرقی حصے پر کنٹرول رکھتی ہیں اور وہ اس کے مرکز کے قریب ہیں. وی او اے اس دعوے کی غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق نہیں کر سکا ہے. الجزیرہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ حالیہ لڑائی میں لاتعداد ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ کہ کچھ نعشیں ابھی تک سڑکوں پر بکھری ہوئی ہیں کیونکہ امدادی کارکن ان تک نہیں پہنچ سکتے. لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں لیبیا کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اس ماہ کے شروع میں لیبیا کے دورے کے دوران ایسی ہی ایک اپیل کی تھی. الجیریا کے دارالحکومت الجیرز میں مصری وزیر خارجہ سمی شکری نے جمعرات کے روز لیبیا کے تنازع پر گفتگو کے لیے الجیریا کے اپنے ہم منصب رمتان لممرا سے ملاقات کی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یروشلم میں پولیس نے اس کے بعد سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا جب ایک فلسطینی ڈرائیور نے ایک ٹرین اسٹیشن پر ایک ہجوم پر اپنی گاڑی چڑھا دی اور ایک 3 سالہ بچے کو ہلاک اور 8 افراد کو ہلاک کر دیا. معاف کیجیے گا سامعین، 8 افراد کو زخمی کر دیا. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
اسرائیلی پولیس بدھ کے اس واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دے رہی ہے. پولیس نے ڈرائیور کو، جو ماضی میں دہشت گردی کی بنا پر جیل میں رہ چکا ہے، گولی مار کر زخمی کر دیا تھا. بچے کی تدفین پر بچے کے والدین کے ایک رشتہ دار نے سانحے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
The parents are a young couple. They are Americans and they come to live here. They come to learn here in Asia.
یہ والدین ایک نوجوان شادی شدہ جوڑا ہیں. وہ امریکی ہیں اور یہاں رہنے کے لیے آئے تھے. ان کا یہاں ایک اپارٹمنٹ ہے اور یہ بچہ ان کی شادی کے چند سال بعد پیدا ہوا تھا اور ابھی وہ صرف 3 ماہ کا تھا کہ یہ سانحہ ہو گیا۔ یہ الفاظ تھے بچے کے والدین کے ایک رشتہ دار کے۔ امریکہ نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور تمام فریقوں پر تحمل سے کام لینے اور کشیدگی سے گریز کرنے پر زور دیا۔ ایک اسرائیلی ترجمان مارک رگیو نے حماس اور فلسطینی صدر محمود عباس کو تشدد کا مورد الزام ٹھہرایا۔ بدقسمتی سے صدر عباس خود اسرائیلیوں کے خلاف مسلسل اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں، یہ امن اور مصالحت کے لیے ایک فورس بننے کی بجائے الٹ معاملہ ہے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیل کے ایک ترجمان مارک رگیو کے۔ اگرچہ کسی نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس نے جائے وقوع کے قریب عرب مخالف مظاہرے کو جنم دیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سامعین، پیشہ خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی اور افریقی رہنماؤں کے حالیہ سربراہی اجلاس میں تقریباً 3 روز تک جاری میٹنگز میں صدر اوباما اور افریقہ بھر کے رہنماؤں نے خطے میں ترقی کے فروغ اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے سازگار فضا ہموار کرنے کے طریقوں پر گفتگو کی۔ ان مذاکرات کا ایک مرکزی عنصر جمہوریت تھا۔ افریقیوں کی بڑی اکثریت اس میں اضافہ چاہتی ہے۔ جمہوریت انتخابات اور انتظام حکومت سے متعلق افریقی چارٹر پر جمہوریت اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور خطے بھر کے انتخابی اعداد و شمار میں اس کی عکاسی ہوئی۔ یہ مطالبے صدارتی مدت کی حدود کے تعین کی ضرورت پر مبنی ہیں۔ کسی رہنما کی اپنے عہدے پر قائم رہنے کی حد پر عائد آئینی پابندیاں حکومت کی جواب دہی کا ایک لائحہ عمل فراہم کرتی ہیں، بدعنوانی کی جانب رجحان کم کرتی ہیں اور افریقیوں کی نئی نسلوں کو اس سیاسی عہدے کے لیے مقابلے اور نئے رہنماؤں کو چننے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ افریقہ میں 14 صدارتی انتخابات پروگرام کے مطابق اب اور 2016 کی آخر تک کی مدت کے دوران منعقد ہوں گے۔ کئی انتخابات ان ملکوں مثلاً تنزانیہ، نیمبیا اور بینن میں ہوں گے، جہاں صدارتی مدت کی حدود پہلے ہی قومی سیاسی ڈھانچے میں بہت گہری ہیں۔ تاہم افریقہ میں دوسرے مقامات پر صدارتی مدت کی حدود کو خطرہ لاحق ہے۔ ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے آئین میں تبدیلی اور صدارتی مدت کی حدود کو ختم کرنا جمہوری اصولوں کے منافی ہے اور اس سے جمہوری اداروں پر اعتماد میں کمی واقع ہوتی ہے اور مجموعی انتظام حکومت کمزور ہوتا ہے۔ جمہوری نظاموں میں مضبوط لیڈر اپنے اپنے آئین کی پابندی کرتے ہیں، اپنے منصب کی مدت کے اختتام پر اپنے عہدے سے الگ ہو جاتے ہیں اور کسی جانشین کے انتخاب کے ایک آزادانہ اور منصفانہ عمل میں معاونت کرتے ہیں۔ افریقہ اور دنیا بھر میں آئینی طور پر طے کی گئی مدت صدارت کے لیے امریکہ اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ اگر رہنماؤں نے اپنے اقتدار کو غیر معینہ مدت کے لیے طول دینے کی خاطر اپنے اپنے آئین میں تبدیلی کا سلسلہ جاری رکھا تو ہم مضبوط آئینی اداروں کی مضبوط افراد پر فوقیت سے متعلق صدر اوباما کے تصور کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ خطے بھر کے افریقیوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے صدارتی مدت کی حدود اور آئین کا، جیسا کہ انہیں تحریر کیا گیا ہے، احترام اور اگلی نسل کے لیے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایک تحقیق جس سے معلوم ہوا ہے کہ پین کلرز یعنی درد کی دوائیں ڈپریشن کی علامات کو کم کر دیتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 10 سے 20% لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈپریشن کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ ان میں سے کافی تعداد کو روایتی طور پر دی جانے والی ڈپریشن کی دواؤں سے خاص فائدہ نہیں ہوتا۔
اب ڈنمارک کے محققین کو اپنی ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ درد کی کچھ دوائیں جن میں ایسپرین اور ایبوپروفین شامل ہیں ڈپریشن کو بظاہر کم کر دیتی ہیں۔ ایک بین الاقوامی مطالعے کے مطابق جس میں 6,200 سے زیادہ مریضوں پر تحقیق کی گئی، درد ختم کرنے والی ایک دوا سیلیبریکس کو جب اینٹی ڈپریشن دوا کے ساتھ دیا گیا تو اس سے اس مریض کا ڈپریشن کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس ریسرچ میں شامل زیادہ تر مریض پہلے ہی سے اینٹی ڈپریشن دوائیں لے رہے تھے، انہیں جب یہ درد کی دوائیں دی گئیں تو انہیں کافی فائدہ ہوا۔ اراہوس میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علم نے اس تحقیق میں مدد کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جو کسی دائمی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس میں عارض قلب اور ذیابطیس شامل ہیں، ان میں ڈپریشن ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
So that when you have infections or cancer, so disorders where there is an inflammation.
وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہو یا کینسر ہو جس میں شدید درد بھی ہوتا ہے تو انہیں ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ خود کو لاچار محسوس کرتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا خیال بھی ان کے ذہن میں آتا ہے۔ کولر نے کہا کہ تحقیق کرنے والے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان نفسیاتی مریضوں کو جنہیں اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ ساتھ درد کی بھی دوا دی جائے تو کیا انہیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔
And we found basically that treatment with anti-inflammatory drugs.
کولر بتا رہے تھے کہ اس تحقیق کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر پین کلرز کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں دی جائیں تو اس کا اثر بہت بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس دوا کی ڈوزز کیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پین کلرز کے امکانی فوائد کیا ہوں گے، کیونکہ درد کی کچھ دوائیں خصوصاً سیلیبریکس، کیونکہ اس دوا سے دل کی بیماری کا جن میں ہارٹ اٹیکس اور فالج شامل ہے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلموں کے عجیب و غریب نام رکھنے کا فیشن، تفصیلات فکر و فن میں۔
یہ فگلی فگلی کیا ہے، یہ فگلی فگلی کیا ہے، یہ فگلی فگلی کیا ہے، یہ فگلی فگلی۔
بالی ووڈ میں جو فیشن آج کل بہت زور پکڑ رہا ہے وہ ہے عام ڈگر سے ہٹ کر عوامی محاوروں اور بول چال سے لیے گئے فلموں کے نام۔ شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں جنہوں نے نظم مچھلی جل کی رانی ہے یا پھر ایک نعرے کی صورت میں دم لگا کے عائشہ کے الفاظ نہ سنے ہوں۔ اب آپ جلد ان ناموں سے بننے والی فلمیں دیکھ سکیں گے۔
میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں میرے بھیا
ککو۔ نام تھوڑا فنی نہیں ہے۔
عام پبلک سے زیادہ رابطہ بڑھانے کے لیے ایسے ناموں کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بالی ووڈ میں نت نئے تجربات کے لیے فضا سازگار ہے۔ سن 2014 کے ابتدائی مہینوں میں دیسی یا مزاحیہ ناموں والی فلمیں پراٹھے والی گلی، ببلو ہیپی ہے، ہنسی تو پھنسی، ٹوٹل سیاپا، او تیری اور لکی کبوتر وغیرہ آ چکی ہیں، جبکہ آنے والے 6 مہینوں میں بھی فلم بین ذرا ہٹ کے ناموں والی فلموں کا لطف اٹھا پائیں گے۔ فلموں میں فگلی، ہمپٹی شرما کی دلہنیا، کوکو ماتھر کی تو جھنڈ ہو گئی، گڈو رنگیلا، مچھلی جل کی رانی ہے، امیت سہنی کی لسٹ اور دم لگا کے عائشہ۔
کیسے تجھے میں سمجھاؤں، تیرے بنا نہ جی پاؤں، تو نے نہ جانا پیار میرا، کروں میں انتظار
فگلی۔ گلی محلوں میں بولا جانے والا ایسا لفظ ہے جو اگلی کی طرز پر ایجاد کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں دیکھنے میں بدصورت یا گندا۔ فلم کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ انہیں یاد ہے کہ دلی میں کالج لائف کے دوران یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا تھا، جیسے ہر چیز ہی فگلی ہوتی تھی، کیا فگلی فلم ہے، کیا فگلی ڈش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رومانٹک کامیڈی فلم ہمپٹی شرما کی دلہنیا کی ہیروئن ہیں عالیہ بھٹ اور ہیرو ہیں ورن دھون۔ اگر آپ کو فلم کا نام دیسی نہ لگے تو کوئی بات نہیں، فلم کی اسٹوری دیسی ہے، جس میں عالیہ بھٹ کو بھارت کی لاکھوں لڑکیوں کی طرح کرینہ کپور کی فین دکھایا گیا ہے۔
میں شادی کروں گی تو کرینہ والا ڈیزائنر لہنگا پہن کے کروں گی، ورنہ دولہے کو ٹاٹا بائے بائے کر دوں۔
جونیئر
اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ارسلان شریف اور ساؤنڈ انجینئر جمی کوک۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔